الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے آداب زندگی سے متعلق، اسی ذیل میں لباس پوشاک سے متعلق بھی آداب آپ حضرات نے سماعت فرمائی. گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے مختلف نصیحتیں سماعت فرمائی، انہی میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ انسان جب کپڑا پہنتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی بدولت اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور فرمایا تھا کہ امیروں کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنے سے انسان گریز کرے کہ جیسوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ویسی ہی اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ کپڑے میں اس قدر زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے کہ انگلیاں اٹھنے لگ جائیں، کیونکہ یہ تکبر کی علامت بن جاتی ہے، نہ ہی بالکل بد حیثیت میلا کچیلا گندا رہے کہ یہ نعمت کی ناشکری ہے. سادگی کے ساتھ توسط کو اختیار کریں، اپنی وضع کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی وضع قطع سے ان کے لباس پوشاک سے اسی طرح نفرت ہونی چاہیے جیسا کہ مرد کو عورتوں کے لباس پہننے سے نفرت ہوتی ہے. آخر میں فرمایا تھا کہ عورت کو باریک کپڑا پہننا بھی گویا کہ ننگا پھرنا ہے. پھر وہ احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، مسلم شریف میں موجود تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو دوزخی ہیں، جن کو اب تک میں نے نہیں دیکھا. ایک تو وہ افراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو ظلمن مارتے ہوں گے. اس سے مراد وہ قسم کے افراد ہیں کہ جو ظالم ہوں اور حکومت کی طرف سے ان کو اختیارات ملے ہوئے ہوں، اور وہ بے گناہ افراد کے اوپر ظلم و تشدد اور اس انداز سے مار پٹائی کرتے ہوں کہ سامنے والا بے بس ہو. اور دوسری قسم فرمائی تھی کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسَهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. فرمایا کہ وہ خواتین دوزخ میں جائیں گی جن کو اب تک میں نے نہیں دیکھا، اور نہ میرے زمانے میں وہ آئیں، کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، جو خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. ان کے سروں پر بالوں کے جوڑے اس طرح اٹھان کے ساتھ ہوں گے جس طرح بختی اونٹ کے کوہان اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها، یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگیں گی، نہ ہی جنت میں داخل ہو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو میل و میل دور تک سو سال کے مسافت تک سونگی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ عورتوں کو باریک کپڑا یا تنگ یا چست یا چھوٹا لباس پہننا یہ برہنگی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور فرمایا کہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے حدیث مبارک سماعت فرما لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی پہننے والے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف بڑھ کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو آپ نے بڑی ہی وارننگ دی اور ایک تنبیہ فرمائی، اور اس سونے کی انگوٹھی کو مرد کے لیے آگ کا انگارہ قرار دیا اور خود اپنے دست مبارک سے نکال کر پھینک دیا. اور پھر ایک اور بھی آپ نے ہدایت سماعت فرمائی کہ بچتا ہوا زیور عورتوں کو پہننا یہ بھی ممنوع ہے، اور خوشبو لگا کر مجلس اور محفل میں نکلنا یہ بھی ممنوع تھا، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو پسند نہیں فرمایا. اور فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگا کر گزرتی ہے اور محفل اور مجلس والوں پر اس کی خوشبو کا مہک کا اثر جاتا ہے، تو فرمایا کہ فہی کذا و کذا، تو وہ تو زانیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں محتاط انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ چھوٹی چھوٹی ہدایات ہیں کہ بسا اوقات جس کی طرف انسان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. عام طور پہ حال اور ماحول کے اندر یہ چیز اتنی معیوب نہیں سمجھی جاتی. خواتین بڑی بے فکری کے ساتھ اچھے والے پرفیوم استعمال کر کے گلی کوچوں میں بازاروں میں نکل جاتی ہیں، یا جہاں کہیں اپنے کسی مقصد کے لیے جا رہی ہیں تو مہکتی ہوئی خوشبو دور دور تک اس کے جھونکے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی عمل انسان کو گناہگار بناتا ہے. فرمایا کہ جوتے کئی کئی جوڑے رکھنے چاہیے، اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں کہ بسا اوقات ایک چپل یا جوتا ٹوٹ گیا بر وقت تو فوری طور پر انسان دوسری چیز استعمال کی اس کے پاس موجود ہو. اور یہ بھی ہدایت آپ حضرات سماعت فرمائے کہ جوتا ہو چپل ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے استعمال میں بھی دائیں پاؤں سے آغاز کیا جائے اور اتارنے میں بائیں پاؤں سے آغاز کیا جائے. فرمایا کہ جوتا پہننے میں اگر ہاتھ سے کام لینا پڑے، مثلا تنگ ہے یا تسمہ وغیرہ باندھنا ہے، تو کھڑے ہو کر مت پہنو بلکہ بیٹھ کر اس کو پہن لو تاکہ خدا نخواستہ لڑکھڑا کر گرنے کا خطرہ نہ رہے. اسی طرح لباس کا بھی ادب یہی ہے کہ انسان اگر پجامہ پہن رہا ہے یا شلوار پہن رہا ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ ایک پاؤں اس کا لباس میں ہوگا دوسرے پاؤں پہ وہ کھڑا ہوگا اور الجھ کر توازن اس کا خراب ہو جائے اور ڈگمگا کر گر جائے تو اس میں بھی ادب یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر اپنا لباس زیب تن کرے تاکہ خطرے سے بچا رہے۔ تو فرمایا کہ جوتا پہننے میں اگر ہاتھ سے کام لینا پڑے گا یا مثلاً تنگ ہے یا تسمہ وغیرہ باندھنا ہے تو پھر کھڑے ہو کر مت پہنو بلکہ بیٹھ کر پہنو تاکہ خطرے سے بچے رہو۔ اور آگے فرمایا کہ جہاں جوتا چوری ہو جانے کا ڈر ہو تو اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ لو، جہاں محفوظ جگہ ہو وہاں جوتے وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لینا، جیسے عام طور پہ مسجدیں ہیں یا عمومی محفلوں میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے خطرات ہوں کہ جہاں چپل جوتے مکس ہو جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی اٹھا کر لے کر چلتا بنے، تو ایسی جگہوں میں انسان بجائے یہ کہ اپنا دل جوتوں کے ساتھ جوڑے، جوتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اب قیمتی جوتا چپل انسان پہن کر آیا ہے، مسجد کی سیڑھیوں پر اتار دیا، اب نماز کے اندر کھٹکا لگا ہوا ہے کہ نماز پڑھ کے جاؤں گا تو پتہ نہیں چپل جوتا موجود ہوگا یا نہیں، اس سے بہتر یہ کہ انسان اس کو اٹھا کر محفوظ جگہ پہ رکھ لے اور اللہ کے حوالے کر دے۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس جگہ پر جس موقع پر انسان اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کی حفاظت مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس انسان کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ حضرات علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ آیت مبارکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے ساتھ روانہ کرتے وقت اگر پڑھ لیتے کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ مہربان ذات ہے، اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روانگی کے وقت پڑھ لیتے تو کبھی بھی وہ ان سے گم نہ ہوتے اور کبھی بھی اتنا بڑا امتحان نہ آتا کہ سال ہا سال ان کی جدائی اور غم فراق کے اندر روتے رہے۔ تو یہ بہت بڑا آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ان کا آیا تھا۔ فرمایا کہ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، انسان جب صبح اپنے بچوں کو مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے روانہ کر رہا ہو، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے روانہ کر رہی ہوں تو جہاں دیگر دعائیں پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں وہاں پر فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، یا اللہ یہ بچی آپ کے حوالے ہے، حفاظت میں لے جائیں، خیریت سے خوشیوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس لیں۔ تو دو بول جملے انسان دعائیہ نکال دے گا، اللہ کی حفاظت میں سامنے والا رہے گا۔ اپنی گاڑی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، جوتے چپل ہیں، کوئی بھی چیز کہیں پر بھی مال انسان ایسی جگہ رکھ رہا ہے جہاں خدشہ ہے، تو یہ دعا انسان پڑھ لے فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، یا اللہ آپ کی حفاظت میں دیا، آپ حفاظت فرمانا، تو اس چھوٹی سی دعا کے اثر سے وہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں کہیں جوتا چوری ہو جانے کا ڈر ہو تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے لطیفہ ہوا تھا، فرمایا کہ حضرت نمازی لوگ آتے ہیں مسجد میں چوری کر کے چپل پہن کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، نمازی چور نہیں ہو سکتا، چور نمازی کے حلیے میں آتا ہے، بھیس بدل کے آتا ہے، وہ نمازی ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ وہ نیت اس کی یہی ہوتی کہ اچھا سا جوتا چپل چورا کے جاؤں گا، وہ حلیہ بدل کے، ٹوپی اوڑھ کے اور تیار ہو کے اس انداز سے آتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو نمازی سمجھے۔ ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ کبھی چوری ہو جاتی ہے، کوئی موٹر سائیکل، کوئی چیز، کبھی کوئی مسجد کے کوئی کام کی چیز، تو کبھی دیکھنے میں آتا ہے تو بعض دفعہ وہ چور ٹوپی بھی لگا کر آتا ہے، باقاعدہ چور باقاعدہ آتا ہے، وضو خانے میں بیٹھ کے وضو کرتا ہے اور باقاعدہ اپنا منہ ہاتھ واس صاف کر رہا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ باقاعدہ وہ نمازی ہے، اور جس ٹائم نماز چل رہی ہوتی ہے لوگ رکو سجدے میں، اس وقت وہ واردات کر کے چوری کر کے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نمازی چور نہیں ہو سکتا، البتہ چور نمازی کے حلیے میں آتا ہے، بھیس بدل کے آتا ہے، اپنے آپ کو چور نمازی ظاہر کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی وہ چوری چکاری کر کے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جہاں کہیں خطرہ ہو، اندیشہ ہو، شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا، مسجد میں آئے اور جوتے چپل چوری ہو گئے، واپس نکلے، شکوا ہو، یا اللہ تیرے گھر آیا تھا، تیرے گھر میں میری چپل چوری ہو گئی، ایک شکوا دل میں آیا اور اس کا اظہار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے ننگے پاؤں کہ اللہ تیرے گھر سے بھی میری چپل چوری ہو گئی۔ آگے کہیں کچھ دور چلے تھے، ایک شخص نظر آیا جو معذور تھا، جس کا پاؤں کٹا ہوا تھا، فوراً چوٹ لگی، دل پر ایک جھٹکا لگا اور توبہ استغفار کی، اللہ تیرا شکر ہے میری تو صرف چپل گئی، اس کا تو سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے، میری صرف چپل گئی، میں شکوہ کرنے پر آ گیا، شکایت کرنے پر آ گیا، شکر ہے چپل تو پھر بھی مل جائے گی، لیکن اس کے تو بےچارے کا سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے آئے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کے اندیشے ہوں تو نصیحت فرمائی کہ وہ جوتا چپل اٹھا کر انسان اپنے پاس رکھے یا کسی محفوظ جگہ پہ رکھے جہاں اس کا دل اس میں اٹکا نہ رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی نماز کو کھانا بناؤں یا اپنے کھانے کو نماز بناؤں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے کھانے کو، ایک طرف بھوک لگ رہی ہے، کھانا تیار ہے، دوسری طرف نماز کا وقت ہے. اب اگر نماز پڑھتا ہے دل دماغ سارا کھانے میں لگا ہوا ہے، فرمایا کھانا کھا لو پھر تسلی سے یکسو ہو کر اللہ کے سامنے عبادت انجام دو، نہ یہ کہ کھڑے تو اللہ کے سامنے دل دماغ دسترخوان پر ہے، توجہ ادھر لگی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو. تو فرمایا کہ اپنی نماز کو کھانا مت بناؤ، اپنے کھانے کو نماز بنا لو، کہ کھانا کھاؤ تاکہ تقویت ہو جائے، یکسو ہو جاؤ بے فکری سے، پھر اپنی نماز کو عبادت بناؤ، تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بھوکے پیٹ کھانا تیار تھا، چھوڑ کر جلدی جلدی کھڑے ہو گئے، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو کر پھر کھانا کھاؤں، تو یہ نماز بھی انسان کی کھانا بن جائے گی. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کا تقاضا ہیں، جو انبیاء کی سنت قرار دی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے خط نہ کرنا. اور اسی طرح مونچھیں جب انسان کی بڑی ہو جائیں تو ان کو تراشنا، جس کو لبیں کاٹنا کہا جاتا ہے، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹانا، بغل کے بال صاف کرنا، اور 40 دن سے زیادہ بال اور ناخن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہر ہفتے 2 ہفتے میں انسان صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھے. ان اللہ نظیف یحب النظافہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اس کی محبت کا تذکرہ فرمایا. ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات انسان روٹی کھا رہا ہے، سالن کھا رہا ہے، لقمے بنا رہا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے ناخن شوربے کے اندر جا رہے ہیں، پھر اسی چیز کو انسان منہ تک لے جا رہا ہے. مونچھیں بڑی ہو جاتی ہیں، بسا اوقات انسان چائے پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو وہ مونچھیں گھومی ہوئی ہونٹوں تک آ رہی ہیں اور وہ باقاعدہ پانی میں بھیگ رہی ہیں، اور اس کا اثر پانی کے ذریعے، چائے کے ذریعے انسان کے منہ میں جا رہا ہے. حالانکہ یہ بال اتنی کراہیت کا باعث ہے کہ اگر چائے میں گر جائے، کوئی بال گرا ہوا ہو چائے میں، کسی سالن میں، کسی کھانے میں، انسان کو ایک دم کراہیت آتی ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں بال گرا ہوا ہے. چل جائے کہ انسان کی مونچھوں کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ پورے اس کے اگلا حصہ اس کے پیتے وقت سارا کا سارا اس میں بھیگ رہا اور وہ بڑے مزے سے پی رہا ہو. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. بچہ جب پیدا ہو تو اس کی ختنہ کرائی جائے. انسان جب مونچھوں والا ہو تو وہ مونچھیں جب ہونٹوں پر آئیں تو ہونٹوں کو کھلا رکھا جائے. ایک موقع پر تو ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ افراد تھے جن کی مونچھیں بڑی تھیں، اور تھے اپنے کہ جن کے ساتھ اس طرح بے تکلفی کا عمل کیا جائے تو وہ برا نہ مانتے. تو آپ نے مسواک لی، مسواک کے ذریعے ان کی مونچھوں کو اندر سے جیسے ہونٹوں پر لگا کے مونچھوں کو اٹھایا اور چھوٹی قینچی سے کاٹ دیا. فرمایا کہ اس طرح مونچھیں رکھا کرو، ایسی بڑی بڑی مونچھیں مت رکھو کہ جو ہونٹوں پر چلی آ رہی ہیں اور کھانے پینے کے اندر داخل ہوں. تو مونچھوں کو تراشنا، اور جو اضافی زائد بال ہیں بھلے وہ زیر ناف ہوں یا بغل وغیرہ ہوں، ان کو صاف رکھنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. ناخنوں کو کاٹنا یہ بھی سنت ہے. اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کا طریقہ کار بھی لکھا ہے کہ ناخنوں کو کاٹنے کے لیے جیسے انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ جیسے ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو شہادت کی انگلی سے انسان کاٹنا شروع کرتا ہے. سب سے اول نمبر پر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اس کے برابر کی بڑی انگلی، پھر اس کے برابر کی پیچھے انگلیاں، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر اس کے برابر میں پھر بڑی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا. یوں پورا ایک دورانیہ بن جاتا ہے. تو انسان جب ناخن کاٹ رہا ہو بھلے جس طرح بھی کاٹے، لیکن پہل اس طرح سے کر رہی ہے، آسان سا طریقہ ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا انسان نے، یہ ترتیب ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر اس کے برابر میں بڑی انگلی، پھر اس کے برابر والی درمیانی، پھر چھوٹی، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر اس کے برابر میں، پھر اس کی بڑی، پھر اس کے بعد پھر انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، پھر اس کا حیثیت. یہ پورا ایک سمجھ لیں کہ دور بن جاتا ہے. اور پاؤں کے جب ناخن کاٹنے ہو تو سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے، چھوٹی انگلی سے، اور بڑھتے چلے جائیں گے، انگوٹھے تک آئیں گے، پھر بائیں ہاتھ، بائیں طرف کے جو پاؤں ہیں اس کے انگوٹھے سے ہوتے ہوئے بائیں طرف چلے جائیں گے، سیدھا یہ سیدھ میں چلے گئے، دائیں طرف سے شروع کیا، بائیں طرف پہ ختم کیا. جیسے انسان کے پاؤں اگر اس طرح سے ہیں، یہاں سے شروع کیا کاٹتے کاٹتے، یہاں سے ہوتے ہوتے پورے یہاں پہ جا کے ختم. تو یہ بھی ایک انداز ہے کاٹنے کا جو سنت طریقہ کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ ناخن کاٹنا، خواتین خاص طور پہ فیشن میں، شوق میں بڑے بڑے ناخن رکھ لیتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ کھانے میں بھی جا رہے ہیں، اس طرح بھی جا رہے ہیں، تو یہ چیز شوق سے بڑھ کر ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جو مکروہ ہے. 40 دن سے زائد ان چیزوں کو چھوڑ کے رکھنا، یہ پھر کراہت میں داخل ہو جاتا ہے. انسان پھر ہر وقت ایک گناہ کے اندر گلے کے ملوث نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، اس کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے اپنے شوق پر، اپنے فیشن پر. اور جو چیز اللہ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، یقیناً اس میں نظافت و نفاست کے ساتھ برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے. تو ان چیزوں کو اپنانے میں خیر و برکتیں ملتی ہیں. انسان بسا اوقات مونچھیں بڑی ہیں، بھمیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، یا بغل کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، یا زیر ناف کا اہتمام نہیں کرتا، تو ایسا انسان خود بھی اندر سے بڑا اپنے آپ کو گندا اور الجھا ہوا محسوس کرتا ہے. ایک غسل کا موقع تھا، ایک صاحب کے میت کے غسل کے اندر شرکت کا موقع ملا، اور جب غسل دیتے دیتے بغلوں کی باری آئی تو پورا جنگل آباد تھا. ایسا انسان ہفتے میں، دو ہفتے میں، تین ہفتے میں زیادہ زیادہ اپنی صفائی ستھرائی رکھے کہ تاکہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی انسان صاف ستھرا ہو. تو طاہر انسان، پاکیزہ انسان، صفا ستھرا انسان اللہ میاں کو پسند ہے. تو یہ چیزیں انبیاء نے سکھائی ہیں کہ جو سنت کہلاتی ہیں. اسی طرح سنت کے اندر مسواک کا اہتمام بھی ہے، یہ بھی بڑی پسندیدہ سنت ہے. اس کی دو برکتیں ایسی ہیں، اسواک مطہرت للفم ومرضات للرب. فرمایا کہ یہ مسواک منہ کو صاف کرنے کا ایک چھوٹا سا آلہ ہے، چھوٹی سی چھڑی ہے، چھوٹی سی لکڑی ہے، چھوٹی سی جڑ ہے. فرمایا کہ منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اس چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مل جاتی ہے. اور دوسری بڑی فضیلت، اہم ترین، وہ یہ ہے کہ اس مسواک کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. دنیا سے جاتے وقت انسان کو کلمہ شہادت نصیب ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا انسان دنیا سے جاتا ہے. تو یہ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے، آسان سا ہے، ہلکا سا ہے. بعض مرتبہ کوئی چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹی سی ادا بہت بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام انسان کو دلا جاتی ہے. اللہ، بادشاہ کا دربار تھا اور اس میں باقاعدہ پہلوانی کے مظاہرے ہوتے تھے. کڑیل پہلوان تھا کہ آج تک کبھی کسی نے اس کو ہرایا نہیں تھا، ہمیشہ اس کی جیت ہوتی تھی. ایک موقع ایسا آیا کہ بادشاہ کے بھرے دربار کے اندر اس کڑیل پہلوان کے مقابلے میں، جو چیلنج کے لیے ایک پہلوان نکل کر آیا، دبلے پتلے، نحیب، کمزور اور ضعیف العمر، سفید ریش، ایک بزرگ نکل آئے کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا، تجھے ہراؤں گا. لوگ دنگ رہ گئے، پورا بادشاہ کا دربار ہے، اسٹیڈیم سجا ہوا ہے، تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کڑیل بہادر پہلوان جس کو آج تک کبھی کسی نے ہرایا نہیں، اور آج اس کو ہرانے کے لیے ایک پہلوان آیا، وہ بھی بوڑھا، دبلا پتلا، کمزور، نحیف، سفید ریش، اور اس نے آ کر چیلنج قبول کیا کہ آج میں تجھے ہراؤں گا. لوگوں کی توجہ بڑھ گئی کہ یہ پہلوان کیسا اترا میدان میں کہ جو بڑے میاں سٹھیا گئے، کیا چکر ہو گیا. تو جب چیلنج قبول ہوا اور اکھاڑے کے اندر دونوں پہلوان اترے، تو یہ بزرگ ہستی، انہوں نے اس پہلوان کے کان میں کہا کہ دیکھ، بات یہ ہے کہ میں نہ تو پہلوان ہوں، نہ پہلوانی کے گر جانتا ہوں، بات یہ کہ میں ہوں سید زادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں چھوٹ میری گھر میں بچیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور کئی دن سے میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، گزر بسر کے میرے پاس اسباب نہیں. آج اگر تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے ہاتھوں ہار جائے، مجھے کچھ انعام مل جائے گا، میرے گھر میں روزینہ گزر بسر اور چولہا جلنے کے سامان ہو جائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو. یہ بات جب اس پہلوان نے سنی ہے، تو دو لمحے کے لیے اس نے سوچا، ایک طرف بھرا دربار ہے، تماشائی موجود ہیں، بادشاہ وقت خود موجود ہے، کہ اتنے بھرے دربار میں اپنی ہار تسلیم کرنا، وہ بھی ایک اپنے ٹکر کے پہلوان سے نہیں، بلکہ ایک معمولی سے، اور وہ بھی عمر رسیدہ بزرگ شخصیت سے، تو اس میں تو آر ہے، آر کے ساتھ ساتھ رسوائی بھی ہے کہ اپنے مد مقابل سے انسان ہارتا ہے تو چلو پھر بھی ایک بات ہے، لیکن یہ تو کمزور پہلوان سے ہار، اور سامنے سے پیشکش اتنی بڑی کہ دیکھ، میں سید زادہ ہوں، بچیوں کا باپ ہوں، بیٹا میرا کوئی نہیں کمانے والا، گھر میں کئی دن کا فقر و فاقہ ہے، اگر تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی ہار تسلیم کر لے، تو مجھے کچھ انعام مل جائے گا اور میرا کچھ سہارا ہو جائے گا. تو لمحے بھر کے لیے اس پہلوان نے سوچا اور فیصلہ کرنا تھا، عزت کا دنیاوی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. لمحے بھر سوچ کر کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. مذاکرات ہو گئے دو لمحوں کے اندر، اور اس کے بعد پھر کشتی شروع ہوئی، اکھاڑا گرم ہوا، اور دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر نورا کشتی ہوئی. نورا کشتی کے بعد وہ بزرگ پہلوان جو میدان میں اترے تھے، انہوں نے اس کو دھکا دیا اور چت کر کے چاروں خانے چت اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے. پورے دربار کے اندر کوہرام مچ گیا، شور برپا ہو گیا کہ اتنا کڑیل پہلوان جس کو آج تک کوئی ہرا نہ سکا تھا، آج ہرایا بھی تو ایک ضعیف العمر بزرگ ہستی نے اس کو ہرا دیا. شیم شیم اور تھو تھو کے نعرے وہاں سے بلند ہوئے کہ ہارنا ہی تھا، تو کم از کم کسی مد مقابل سے ہار تھا، کیونکہ یہاں سودا ہو چکا تھا کسی اور چیز کا، آپس کے مذاکرات ہو چکے تھے، بات چیت ہو چکی تھی، اپنی ہار تسلیم کرنی تھی. تو اس پہلوان کو عام انعام سے بڑھ کر انعام سے نوازا گیا، لدے پھندے وہ انعامات سے اپنے گھر کو لوٹے. اور یہ پہلوان کہ جس نے سب کے سامنے اپنی ہار تسلیم کی تھی، سر جھکا کر، نظریں نیچے کر کے، سب کی بات تھو تھو سنتے سنتے، عیب طنز اور تانے سنتے سنتے، سر جھکا کے سیدھے اپنے گھر چلے گئے. لوگوں نے بڑی تھو تھو کی، ہار نہیں تھا تو کسی اپنے مد مقابل سے ہارتا، لیکن زبان پہ تالا ڈال کے خاموشی سے اپنے گھر کا راستہ لیا. رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی. فرمایا کہ آج تو تنہیں کمال کر دیا, ہمارے نام کی لاج رکھی اور بھرے دربار کے اندر اور اس قدر کثیر الخلقت کے سامنے تو نے آج اپنے ہار تسلیم کر کے ہمارے نام کی لاج رکھی, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسا عطا فرمائیں گے کہ رہتی دنیا تک تیرا نام زندہ اور تابندہ رہے گا. اور پھر اللہ پاک نے نقد انعام یہ دیا کہ ان کو ولایت کا تاج عطا فرمایا, جن کو دنیا آج حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے. یہ وہی پہلوان تھا جس نے حضور کی محبت میں اپنی شکست تسلیم کر لی. عمل چھوٹا سا تھا, ہار یا جیت, یا تو دنیاوی انعام لے لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دے دے. تو اس کے سامنے پھر ذلت بھی بڑی تھی لیکن برداشت کی, گوارا کی, بغیر کسی کچھ کہے خاموشی سے چلے گئے. اللہ پاک نے پھر اتنا بڑا ولی بنایا اور سر پر ولایت کا تاج رکھا کہ نام ایسا روشن کیا کہ صدیاں گزر گئیں, آج بھی دنیا کا مسلمان بچہ جانتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اللہ کے محبوب بندے, برگزیدہ بندے گزرے ہیں. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. دل میں محبت سچی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک واسطہ اتنا اونچا آ گیا کہ سید زیادہ سامنے کھڑا ہے. اب اس کی بات کی لاج رکھنے کے لیے اپنی ذلت برداشت کی, اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو عمل بسا اوقات مختصر سا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے بندے کو بڑے درجے اور رتبے دلایا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی چھپی ہوئی ہے. تو یہ مسواک کا عمل بھی مختصر سا عمل ہے لیکن اس کا جیتے جی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی دلانے کا باعث بنتا ہے, دوسرا بڑا انعام جو انسان کو نصیب ہوگا خاتمے کے وقت کہ حسن خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہوتا ہے جو جاتے جاتے اس کو یاد دلاتا ہے کلمہ پڑھ لو, واپسی کا وقت ہے, تیاری کرو. تو وہ کلمہ کلام پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ سنتیں ہیں معمولی, آسان سی, ہلکی پھلکی, سہل, جن کے اوپر عمل کرنا نہایت آسان ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک موقع پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری تو شعر ببر تھے ماشاءاللہ, خوبصورت, بڑی داڑھی گھنی اور بڑی بڑی زلفیں اور ماشاءاللہ خوبرو. آپ جب تشریف لائے تو تعارف تو نہیں تھا, حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اندر پہنچ گئے تو وضع قطع, شکل و صورت, وجاہت دیکھتے سمجھ گئے کہ بڑی شخصیت. پوچھا کہ بھائی کون ہے آپ, تعارف چاہا. تو فرمایا کہ عطا اللہ. فرمایا اچھا سید عطا اللہ شاہ کا, جی ہاں. تو فرمایا کہ آپ پوری بات کہیں نا کہ سید عطا اللہ شاہ. فرمایا کہ یہ سید کا لقب اتنا اونچا ہے, یہ منصب اتنا اونچا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اپنے آپ کو سید کہلاؤں. فرمایا تعریف کے لیے نہ صحیح, تعارف کے لیے صحیح. آپ اپنی تعریف کے لیے اپنے آپ کو سید نہ کہیں لیکن تعارف کے لیے آپ پورا تعارف کریں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوں. بات چیت ہوئی, حال احوال ہوئے, خیر خیریت, سلام کلام ہوا. اس کے بعد حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کچھ ہدیہ, کوئی محبت کا تحفہ حضرت کو پیش کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا اصول یہ ہے کہ میں پہلی ملاقات میں کسی کا ہدیہ تحفہ قبول نہیں کرتا, جب الیک سے الیک ہو جائے, آمد رفت سلسلہ جاری ساری ہوتا ہے پھر میں ہدیہ قبول کرتا ہوں. تو حضرت نے انکار کیا. تو حضرت ثانوی رحمہ اللہ کے سامنے یہ اصول تھا, حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے بھی میرے والد ماجد کی نصیحت اور وصیت ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کبھی علماء کے پاس, صلحاء کے پاس جایا کرو تو ضرور بھی ضرور ان کو ہدیہ پیش کیا کرو. تو میرے اوپر میرے والد ماجد کی نصیحت ہے اور ان کی وصیت ہے, میں اس کے آگے مجبور ہوں کہ میں آپ کو ہدیہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت نے فرمایا میرے آگے میرا اصول ہے, میں اپنے اصول کے آگے آپ کا ہدیہ نہیں لے سکتا. دونوں کی بات چیت چلتی رہی. حضرت نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ ایک کام کریں, یوں کہیں کہ میں سید عطا اللہ شاہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ میرا ہدیہ قبول کریں تو میں سید کا حکم نہیں ڈال سکتا. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت جب آپ سید کا حکم نہیں ٹالتے تو اس کی درخواست بھی نہ ٹالیں. میری درخواست ہے کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیں. تو جب یہ مذاکرات ہو گئے تو حضرت نے پھر مسکرا کر ہدیہ قبول کیا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور قدردانی کے ساتھ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا. سید زادے بڑی ہستیاں ہیں, بڑے اونچے لوگ ہیں, تو بعض دفعہ چھوٹا عمل بڑے رتبے اور مقام دلا جاتا ہے. حضرت مولانا دوست محمد صاحب ہمارے اکابرین میں بڑے بزرگ گزرے ہیں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا چھوٹا ہوتا ہے جو دیکھنے میں عمل چھوٹا اور مختصر سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی قبولیت عند اللہ ایسی ہو جاتی ہے کہ رتبہ مقام دلایا جاتا ہے. تو حضرت سید حضرت مولانا دوست محمد صاحب اپنی طالب علمی کے زمانے کا قصہ بیان فرمایا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو یہاں ملتان کی طرف قیام تھا اور اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، تو یہاں سے ہندوستان کے اندر جو بڑے مدارس تھے کسی بڑے مدرسے کا رخ کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے. وہاں جب پہنچے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو مدرسے میں کچھ تاخیر سے پہنچے ہوں گے کہ جس وقت اس مدرسے کے اندر جن طلبہ کا داخلہ ہونا تھا وہ داخلہ مکمل ہو چکا. اب اس کے بعد جو ان کو داخلہ ملا تو ایسا داخلہ ملا جس میں اقامت بھی نہیں تھی، کھانا پینا بھی نہیں تھا، نہ قیام تھا نہ طعام تھا. داخلہ مل گیا کہ آپ سبق میں حاضر ہو سکتے ہیں لیکن کھانے پینے کی ذمہ داری، رہائش کی ذمہ داری ہماری نہیں. تو حضرت نے سوچا کہ جی دور سے سفر کر کے آیا ہوں میں، تو لہٰذا اس زمانے کے سفر بھی بڑے کٹھن اور مشکل ہوتے تھے، کہ چلو سبق کے داخلے کی اجازت مل گئی، یہ بھی غنیمت ہے، کہیں نہ کہیں قیام طعام کا بھی گزر بسر کا انتظام کرتا ہوں. داخلے کو غنیمت جانا، اور قریب ہی ایک مسجد تھی، وہاں مسجد میں جا کر وہاں کا جو خادم تھا اس سے بات چیت کی، اپنا آنے کا مقصد بتایا، فرمایا کہ دیکھ بھائی میں وہاں سبق پڑھا کروں گا اور چھٹی ہو جایا کرے گی، تیرے ساتھ آ کے مسجد صاف کروں گا، اس کے اندر جو بھی کام کاج ہوں گا اس میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گا، اس کے بدلے میں تو مجھے خالی یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ دے دیا کرنا. خادم کے مزے آ گئے، چلو ایک کے بجائے دو، میرا ہیلپر مجھے مفت میں مل گیا، ایک جگہ دے دوں گا، اس کو سونے کی اجازت دے دوں گا، میرے کیا چاہیے. تو قیام کا انتظام ہو گیا کہ چلو رات اس مسجد کے اندر قیام ہو جایا کرے گا، اور صبح جا کے اپنے مدرسے سبق پڑھ لیا کروں گا. اب رہ گیا تھا مسئلہ طعام کا، قصب معاش کے تو اوقات ہے نہیں، سارا سب کچھ تو پڑھائی کا وقت تو دن میں ہوتا ہے، دن سارا پڑھائی میں گزرے گا، اب کھانے پینے کے انتظام کے لیے کوئی معقول بندوبست نہیں ہو رہا. اسی تو گودوں میں سوچ و بچار میں پریشان تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسجد کے باہر ہی وہاں ایک جگہ شام کا وقت تھا، عصر کے ٹائم وہاں بیٹھا ہوا تھا اور سوچوں میں گم تھا، رنجیدہ اور اداس تھا کہ اتنی دور سے آیا ہوں، قیام کا بھی انتظام ہو گیا اور سبق کے داخلے کا بھی انتظام ہو گیا، لیکن طعام کا انتظام نہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، سوچو بچار میں افسردہ غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ گزرنے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. انہیں میں ایک خاتون گزری، کوئی بوڑھی خاتون، اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میرے چہرے پر اس نے وہ غم اور اداسی پڑھ لی، اور وہ میرے پاس چلی آئی، کہا کہ بیٹا کیوں اتنا مغموم، کیوں اتنے اداس بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے معذرت کہی کہ کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے مسئلہ میرے ساتھ ہے، آپ چھوڑیں. اس نے ان کی اداسی کو دیکھ کر ترس کھایا اور پیچھے پڑ گئی، بتاؤ کیوں اتنے مغموم، کن سوچوں میں گم بیٹھے ہو، کیا تمہاری پریشانی ہے، بتاؤ تو صحیح تاکہ ہو سکتا ہے میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں. اس پر فرماتے ہیں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی، جب اس نے اصرار زیادہ کیا تو پھر میں نے بتایا کہ میں ملتان کے نزدیک میری رہائش ہے، وہاں سے میں چل کر آیا ہوں اس علاقے میں، یہاں علم دین حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، داخلہ بھی مل گیا اور قیام کا بھی بندوبست ہو گیا، لیکن طعام کا انتظام نہیں ہے، اس فکر میں ہوں کہ کیا کروں، کس طرح سے اپنے لیے گزر بسر کا انتظام کروں. ظاہر ہے غربت کا زمانہ تھا، سادگی کا دور تھا. تو خاتون کہنے لگی، بیٹا میں ایک بیوہ خاتون ہوں، یہاں قریب میں گھر میں میری ملازمت ہے، اچھے مالدار کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہاں میں ماسی کا کام کرتی ہوں اور صفائی ستھرائی دھلائی وغیرہ جو ان کے گھر کے کام کاج ہیں سارے کرتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے وہ صبح دوپہر شام کے کھانے کے اندر روٹیاں دیتے ہیں دو. تو دیکھو کھانا تو مجھے وہاں سے ملتا ہے، اس کو ہم آدھا آدھا کر لیا کریں گے، دو روٹیاں مجھے صبح ملتی ہیں، دو دوپہر دو شام، تو میں صبح بھی دو، دوپہر کی بھی دو اور شام کی بھی دو، ان میں سے ایک ایک روٹی تمہیں دے دیا کروں گی، تمہارا بھی کام بن جائے گا، تم بھی گزارا کر لینا، میرا بھی کام چلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو فرماتے ہیں میرے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. جب کبھی وہ چھٹی ہوتی تھی، اماں نے اپنا گھر دکھا دیا خاتون نے کہ یہ میرا گھر ہے، فرماتے ہیں کہ جب چھٹی ہوتی تو پورے سال گزرنے میں کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ میں ان کے گھر پہنچا ہوں، میں پہلے پہنچا ہوں وہ بعد میں نکلی ہوں. فرمایا کہ پہلے سے وہ میری روٹی لیے منتظر وہاں کھڑی ہوتی تھی، پورے سال صبح دوپہر شام کی روٹی کا بندوبست ہو گیا، روٹی کھاتے اور قیام وہاں مسجد میں کرتے اور علم دین حاصل کرنا شروع کیا. اگلے سال، سال کے شروع ہی سے مدرسے میں پورا قیام طعام کا انتظام ہو گیا. اما جان کا شکریہ ادا کر دیا ہوگا، وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، علم حاصل کر کے عالم فاضل بن گئے، بڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر اپنے علاقے میں آ کے خدمت دین انجام دی. سالہ سال کے بعد کوئی موقع ایسا آیا، حجاج کا قافلہ جا رہا تھا سفر حج پر، یہ بھی ساتھ روانہ ہوئے. فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا، مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مجھے رات کو خواب میں ایک عجیب و غریب حسین و جمیل منظر دکھائی دیا، کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے بہت عالیشان، اور ایک اونچا خوبصورت تخت ہے جس پر نگینے ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، جھلمل جھلمل بہت پر رونق محفل دکھائی دی، اور وہ مرکزی جگہ جو تخت سجا ہوا تھا، جب میں وہاں قریب اور نزدیک پہنچا تو دیکھا وہی خاتون اس پر سجی بنی تیار بیٹھی ہے. خواب کی بات، تمہیں نزدیک ہوا، قریب ہوا، دیکھا تو وہی اماں جان جو بچپن میں طالب علم کے زمانے میں میرے لیے بر وقت روٹی تیار رکھتی تھی اور مجھے مہیا کرتی تھی، دیکھا تو وہاں زرق برق لباس پوشاک میں اور عمدہ قسم کے تخت کے اوپر سجی بنی تیار بیٹھی ہے. وہاں جب پہنچے، سلام کلام ہوا، حال احوال ہوئے، کہا اماں جان اتنا اونچا رتبہ اور مقام کہاں سے پا گئی؟ کہا کہ بیٹا تجھے اس روٹی کے کھلانے کی برکت سے ہی اللہ پاک نے یہ رتبہ اور مقام عطا فرما دیا. ایک طالب علم کی ایک ادنا سی خدمت ہے بظاہر، اس کو روٹی فراہم کی، لیکن اللہ پاک نے اس بزرگ شخصیت کو جو وقت کے عالم فاضل بن کے عمر کے اس اختتامی حصے پر پہنچ چکے تھے، اللہ پاک نے خواب میں دکھا دیا کہ تمہاری خدمت کرنے والی وہ خاتون بھی محروم نہیں ہے. اور بزرگوں کے خواب بڑے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اتقوا فراسۃ المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، اللہ پاک نے تو اہل ایمان میں جو صاحب تقوی کمال شخصیت باکمال شخصیت ہوتی ہیں ان کے تو فرمایا کہ ان کے دیکھنے سے بھی بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ جیتے جاگتے وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا. کشف و کرامات کے ذریعے سے، دیگر معاملات سے اللہ پاک ان کو اتنی شفافیت عطا فرماتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ کوئی نیک عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، مختصر سا ہوتا ہے، لیکن کس خلوص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ وہ انجام پاتا ہے کہ عند اللہ وہ رتبے اور مقام دلانے کا باعث بن جاتا ہے. تو اب یہ روٹی کا عمل اللہ پاک نے دکھا بھی دیا. مدینہ منورہ کی ایک مسجد تیار ہو رہی تھی اور بادشاہ وقت تیار کر رہے تھے، اور پھر تیاری کے بعد خام میں مسلسل جب وہ مسجد تیار ہو گئی، اس بادشاہ وقت کو خام میں مستقل نظر آ رہا ہے کہ مسجد تیار ہے، جس طرح اس کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ نام پتے لکھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر مستقل ایک خاتون کا نام پتہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ خاتون اس کی تعمیر کر دے یہ مسجد. ایک رات، دو رات، تین رات، بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تعمیر کی تو میری ہے، میں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور یہاں تین راتوں سے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک خاتون کا نام درج ہے. بادشاہوں کا اپنا دور ہوتا تھا، اپنے ان کے معلومات کے وسائل ہوتے تھے. بادشاہ نے کہا معلومات کرو یہاں اس نام کی کوئی خاتون ہے. اس نام پہ جب چھان بین ہوئی تو مسجد نبوی کے آس پاس ہی کوئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اور کہیں سے جہاں جب بستی تھی اپنے مدینہ منورہ والوں کی، تو انہی بستیوں کے اندر ایک خاتون ملی جو اس نام کی تھی. جب معلومات مل گئیں تو اس سے ملاقات ہوئی اور تفصیلات طلب کی گئیں کہ خاتون کون ہے، کیا کرتی ہے، اس کا مسجد میں کیا کردار ہے کہ جو اس کا نام مسلسل میں دیکھ رہا ہوں تختی پر لکھا ہوا. اس خاتون سے معلوم کیا کہ اماں وہ جو مسجد بنی ہے، بادشاہ نے جو بنائی ہے، اس میں آپ نے بھی کوئی حصہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں، میری اتنی کہاں اوقات میں کیا کر سکتی ہوں. طالب نے اس میں بے بسی کا اظہار کیا اور ساتھ میں ایک بات بتائی، کہا کہ اتنا ضرور ہے کہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور اس کے لیے گارا، مٹی، اینٹیں یہ جاتی تھی نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی، تو زمانے میں گدھوں پر کام ہوتا تھا، گدھوں کے اوپر مال لوڈ کر دیا، سامان لوڈ کر دیا اور مٹی لوڈ کر دی، گدھے کو ہکا دیا، گدھا یہاں سے وہاں تک چلا گیا، وہاں سے خالی ہوا، پھر واپس آیا، پھر یہاں سے لوڈ کیا، یہاں سے وہاں. تو کہا کہ میرے گھر کے پاس سے یہ گدھے گزر رہے تھے، جو مسجد کی تعمیر کے اندر جو مال مٹیریل منتقل کرنا تھا اس کی ذمہ داری پر وہ گدھے لگے ہوئے تھے. میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کاش کہ میرے پاس بھی سرمایہ ہوتا، میں بھی اللہ کا گھر تیار کرتی، تعمیر کرتی، لیکن میرے پاس سرمایہ تو نہیں تھا، لیکن ان گدھوں کو دیکھ کے میں رش کرتی تھی کہ کتنے اچھے گدھے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ابھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو آتے جاتے گرمی کا موسم تھا، میں ان گدھوں کو پانی پلاتی تھی. اللہ پاک نے اسی پانی پلانے کے عمل کی بدولت اس بادشاہ کو دکھا دیا کہ یہ مسجد کے اندر اس خاتون کا بھی پورا پورا کامل مکمل حصہ داخل اور شامل ہے. عمل تھوڑا سا ہے، لیکن اس خلوص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ یہ گدھے اللہ کے گھر کے بنانے کے اندر اپنی تھکاوٹ کو لگے ہوئے اور محنت میں لگے ہوئے اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی، ان خدمتگار گدھوں کی خدمت ہی کر لوں. اور جاتے آتے ان کے سامنے پانی کا ڈول لگ کے ان کی پیاس بجھا دیا کرتی تھی. اللہ پاک نے بادشاہ کو دکھا دیا کہ دیکھو اس خاتون کا بھی اس مسجد کے اندر کامل مکمل حصہ ہے، جس کا نام یہ ہے اور اس کی ولدیت یہ ہے. تو غرض یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے اعمال ان کو اس انداز سے انجام دیتا رہے، یہ نہ سوچے چھوڑو یار اس سے کیا ہوتا. حضرت مفتی تقی صاحب کے ساتھ جو جہاز میں واقعہ ہوا تھا کہ جب وہ ایئر ہوسٹس کھانے لے آئی، اب نے جب تناول شروع کیا، برابر والے صاحب الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا. حضرت نے بڑی محبت سے حضرت شفقت سمجھایا، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، مومن مسلمان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو. فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت پیو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو وہ صاحب بڑے تل ملا گئے اور تنزیہ انداز میں کہہ رہے مولوی لوگ اسی سیدھے اور الٹے میں دائیں اور بائیں میں پڑے ہوئے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، چاند پر پہنچ گئی، ترقی کر گئی، اور مولوی لوگ ابھی تک دائیں اور بائیں اور سیدھے اور الٹے کے چکر میں پڑے ہوئے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کون سی ترقی کر لی؟ اگر آپ بھی اس خوراک کو کم از کم سیدھے ہاتھ سے استعمال کرتے، اللہ کے رزق کو، اللہ کی نعمت کو، تو کم از کم شکر، نعمت کا شکر تو ہو جاتا کہ نعمت کی قدر کی ہے، نعمت کا استعمال ہو رہا ہے قدردانی اور شکر گزاری کے ساتھ. تو حضرت نے فوراً سوال ایسا کیا، فرمایا کہ آپ نے کون سی الٹے ہاتھ سے کھا کے ترقی کر لی؟ دنیا تو جائے جہاں جا رہی ہے، دنیا تو کافروں کے لیے بنی ہی جنت ہے. الدنیا سجن المؤمنین و جنت للکافر، فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، ساری نعمتیں اس کو فراہم کی جاتی ہیں، یہیں پر ہی وہ جتنے مزے کرنے ہیں مزے کر لے، آگے تو اس کے لیے دوزخ کی عذاب اور آگ ہی آگ ہے. اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی اس کو ملنا ہے، دنیا ہی میں اس کو مل کر رہ جاتا ہے. تو فرمایا کہ آپ نے بائیں ہاتھ سے کھا کے کون سی ترقی کر لی؟ تو انسان کسی بھی عمل کو ہلکا اور مختصر نہ لے، سنت کا کوئی بھی عمل ہو اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ انسان اس کو اپنائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا جان کر چھوڑنا مت، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا مت، کیا پتا کہ یہی چھوٹی سی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ اور سامان بن جائے. اور فرمایا کہ کوئی بھی بدی چھوٹی سمجھ کر کرنا مت، کیا پتا کہ یہی وبال جان بن جائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، ہولی دیوالی کے اندر ایک شخص نے گدھے کے اوپر پان کی پیک مار دی تھی کہ لے ساری دنیا تو رنگین ہو رہی، تم کیوں سادہ کھڑا، تو بھی رنگین ہو جا. بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہی عمل ان کے لیے جان لیوا پڑ گیا کہ تو نے ہندوؤں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، تیرا حشر بھی ہندوؤں کے ساتھ ہے. ہماری معصوم مخلوق گدھا، اس کو تو نے بے زبان بے یار و مددگار سمجھا تھا کہ پان کی پچکاری اس پر ماری اور تنزیہ جملہ کہا کہ لے تو بھی رنگین ہو جا. اس کا کوئی والی وارث، کوئی مالک نہیں تھا، ہم اس کا حساب کتاب لینے والے، تو نے ہندوؤں کی نقالی کی، تیرا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل چھوٹا سا چھوٹا، نیکی کہو اور سنت کہو، اس کو انسان اپنا لے، کیا معلوم کہ کون سا عمل کس وقت کس خلوص کے ساتھ انجام پا جائے اور نجات کا سامان بن جائے. ہارون الرشید اور ان کی اہلیہ محترمہ اپنے شاہی دربار کے باہر، ایسا حصہ تھا کہ جو دریا کے ساتھ تھا، تو شام کے وقت وہاں چہل قدمی کرتے تھے. چہل قدمی ہو رہی تھی، شام کا وقت تھا، دونوں موسم بڑا خوبصورت تھا، شام کا وقت ڈھلتا سورج حسین منظر پیش کرتا ہے. تو چہل قدمی چل رہی تھی، ہارون رشید کچھ قدم آگے تھے اور ملکہ زبیدہ ان کے کچھ پیچھے تھی. چہل قدمی کرتے کرتے ہارون جب دریا کے کنارے سے گزرتے گزرتے آگے بڑھے تو بہلول دانا کو دیکھا کہ وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ریت سے، دریائی جو ریت ہے، اس ریت سے گھر کے گھروندے بنا رہے ہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح گھر بنا رہے ہیں، چکور چکور، یہ دیوار بنا دیے، دروازہ بنا دیا، اس کے اوپر چھت ہو گئی، چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنانے میں لگے. تو بادشاہ سلامت جب اس کے نزدیک پہنچے، کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں، مٹی کے ریت کے گھر بنا رہا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا اس کے لیے جو اس کو خریدے، تو اس کو میں دعا دوں گا کہ اس گھر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے. تو ہارون الرشید نے سمجھا کہ ہاں بہلول تو ویسے دیوانہ مستانہ ہے، مجذوب ہے، ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے بچکانا، چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا رہا ہے اور اس کو بیچنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی بات کو ہلکا لیا اور چلا گیا. پیچھے پیچھے ملکہ بھی آ گئی. ملکہ نے بھی دیکھا کہ یہاں پر یہ بہلول دانا مٹی کے گھر بنا رہا ہے. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں ریت کے. کیوں؟ کہا کہ ان کو بیچوں گا، جو گھر خریدے گا اس کو دعا دوں گا کہ اس گھر کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو محل عطا فرمائے. کہا کتنے کا ہے؟ اچھا ہارون نے بھی پوچھا کتنے کا؟ کہا ایک دینار. ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا، 10 درہم اس سے ایک دینار یعنی ایک اشرفی بن جاتی تھی، سونے کا ایک سکہ. تو ملکہ نے بھی پوچھا کہ بہلول کتنے کا بیچتے ہو گھر؟ کہا ایک دینار کا. تو ملکہ نے فوراً اپنا وہ پٹرس پرس بٹوا نکالا، اس میں سے ایک دینار نکالا، کہا لو بہلول یہ گھر مجھے چاہیے. تو بہلول نے دعا دے دی کہ یہ گھر آپ کا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں محل عطا فرمائے. ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس رقم کم تھی، ایک پانی پلانے والا سقا جس کو کہا جاتا ہے ساقی، پانی پلا رہا تھا گلاس بھر بھر کے، کہہ رہا تھا لے لو خرید لو، جو مجھ سے یہ پانی خریدے گا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے. تو ان بزرگ کو پیاس نہیں لگ رہی تھی، پیسے بھی کم تھے، اس کے باوجود بھی اسے پانی خرید کر پی لیا کہ کیا پتہ اسی کی دعا لگ جائے اور بڑا پار ہو جائے. تو ملکہ زبیدہ نے بھی ہاتھ کے ہاتھ ایک دینار دیا اور وہ گھر خرید لیا. بات آئے گئی ہوگی، دونوں چلے گئے چہل قدمی کرتے کرتے. رات جب ہوئی، بادشاہ سلامت جب سوئے، خواب میں دیکھا جنت، دیکھی جنت کے مناظر، دیکھے حسین و جمیل، اور اس میں دیکھا سرخ یاقوت اور مرجان اور عظیم الشان ایک محل بنا ہوا ہے، بڑا جل ملاتا ہوا. اور اس پہ ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو ہارون نے دیکھا کہ میری ملکہ اس کا محل بھی یہاں جنت میں اتنا عالیشان تیار ہے, چلو دیکھتا ہوں پاس سے. قریب پہنچے پھر اندر داخل ہونے لگے کہ اندر سے بھی دیکھتا ہوں کیسا ہے. تو وہاں دربان پہرے دار کھڑے تو روک دیا کہ یہ محل آپ کا نہیں. کہا میری بیگم کا ہے, میری اہلیہ کا ہے. کہا نہیں, یہاں کا دستور الگ ہے, جس کا محل ہوتا ہے صرف اس کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہوگا آپ کی اہلیہ کا, لیکن صرف ان کو اجازت ہوگی کہ وہ آئیں گی پھر اپنی اجازت سے, جو بھی ہو جس کا ہے اسی کو اجازت ہے اس کے علاوہ. لیکن تھا اس قدر عالی شان اور آس پاس سبزہ زار ہے, لہلہاتے باغات ہیں, سرسبز و شاداب اور نہریں جاری ہیں, حسین و جمیل منظر دیکھا انہوں نے. اور اس میں ایک عالی شان سرخ زمرد کا یاقوت اور لال المرجان سے جڑا ہوا خوبصورت محل تیار ہے اور اس پر نام لکھا ہوا ہے. ہارون نے دیکھا اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ دھکا دے کر دربان نے پیچھے کیا کہ نہیں, آپ کا نہیں, آپ داخل نہیں ہو سکتے. اسی دھکے کھانے میں ان کی آنکھ کھل گئی اور رات بھر بے چین رہے کہ ملکہ زبیدہ کا محل اتنا عالی شان کہ جس میں مجھے بھی داخلہ نہیں ملا, اور کروٹیں بدل کر بے چینی اور بےتابی کے ساتھ پوری رات کاٹ دی. اور سمجھ گئے کہ یہ کل والا سودا اس نے جو کیا تھا نا, ایک دینار دے کر اس کے بدلے اتنا عظیم الشان اس کو محل ملا ہے. اور دل میں سوچ لیا کہ آج میں بھی ایک محل خرید لوں گا. پھر وہ دن بڑی مشکل سے کاٹا, کسی سے تذکرہ نہیں کیا, شام ہو گئی, پھر وہ چہل قدمی کے نکلے انجان بن کر اور بہلول دانا کو دیکھا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. پھر ایسے انجان بن کے پوچھا, ہاں بہلول کیا کر رہے ہو؟ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. کس کے لیے؟ جو یہ خریدے گا اس کو دعا دوں گا کہ اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت میں محل عطا فرمائے. بہلول کیا قیمت ہے؟ کہا ساری دنیا کی بادشاہت ہیں, کل تو ایک دینار کا دے رہے تھے, آج پوری دنیا کی بادشاہت, اتنا تو میرے بس میں نہیں ہے. یعنی علاقے کی بادشاہت نہیں, پوری دنیا کی بادشاہت ہوگی تب یہ محل بیچوں گا. کہا کل تو ایک دینار میں دے رہے تھے. تو بہلول دانا نے کہا کہ کل سودا بن دیکھے تھا, آج دیکھنے کے بعد ہو رہا ہے قیمت بڑھ چکی ہے. کل بن دیکھے سودا تھا, سستے میں مل رہا تھا, موقع آپ نے گنوا دیا اور ملکہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا, سستے داموں دعا لے لی ایک فقیر کی, اور اس کے بدلے اللہ پاک نے اس کے اس خلوص اور جذبے کی برکت سے اس کے لیے محل بنا کے آپ کو دکھا دیا. اللہ والوں کی شان ایسی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں مسا اوقات بندے کا کوئی خلوص, کوئی جذبہ, کوئی نیکی کا عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو رتبہ اور مقام مل جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ہی کے بارے میں آتا ہے, آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضرت سری سقطی, جن سے انہوں نے بیعت اور ارشاد کا سلسلہ جاری کیا, تو وہ حضرت جنید بغدادی کو فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق خدا کے اندر اپنا فیض بھی عام کرو. ولایت پہ جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک ایسے چشمے اس میں چشمے پھوٹتے ہیں فیض کے, معرفت کے, محبت کے, کہ اور بھی اسے فیض یاب ہوتے ہیں. تو ان کے جو پیر و مرشد تھے ان کی طرف سے حکم تھا کہ بھئی یہ تم مخلوق میں بھی کام کرو, لیکن حضرت جنید بغدادی جھجکتے تھے بیان کرتے ہوئے اور وعظ و ارشاد کرتے ہوئے. تو ایک رات ایسا ہوا, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. زیارت سے مشرف جب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید وعظ و ارشاد بھی کیا کرو, بیان بھی کیا کرو, کرو گے نا؟ اس طرح کہ آپ نے ان کو گویا کہ خواب میں اشارہ دیا اور یہ خوش ہو گئے, یا رسول اللہ ٹھیک ہے, راضی ہیں اس میں جس میں آپ راضی. جب بیدار ہوئے, خوش ہوئے کہ آج مجھے حضور کی زیارت ہوئی, حضور نے مجھے ایک حکم دیا کہ مخلوق خدا میں بھی بیان کیا کرو واضح و ارشاد اور رشد و ہدایت کے گویا کہ چشمے جاری اور ساری کرو, خوش خوش اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے حضرت سری سقطی کے پاس. اور دل میں یہ تھوڑا سا تھا کہ مجھے تو حضور کی زیارت ہوئی, پتہ نہیں میرے پیر و مرشد کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو جب جا کے سلام کلام کیا بیٹھ گئے, حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے جو ان کے پیر و مرشد بھی تھے, ان کے عزیز قریب بھی تھے, ماموں لگتے تھے, تو مسکرا کر دیکھا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اب بیان کرو گے نا؟ تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا چکر ہے, یہ بات تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اور یہاں میرے پیر صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں بیان کرو گے نا؟ تو پھر بھی تھوڑا سا جھجک ہوئی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میری کوئی جو انسان کی شفافیت ہوتی ہے نا, اس کا اثر کشف حضرت کو ہو گیا کہ مجھے حضور کے خواب میں زیارت ہوئی ہے, شاید حضرت پر منکشف ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اس پر حضرت تبصرہ فرما رہے ہیں بیان کرو گے نا؟ تو تھوڑا سا انجان بن گئے. جب پھر دوسرا کے انہوں نے پھر اس طرح سے دیکھا, فرمایا اب تو کرو گے نا؟ تو یہ پھر اسے انجان بنے, حضرت کیوں کروں کیوں؟ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کہ جیسے کچھ پتہ نہیں ہے کیوں بیان کروں. تو جب پیر عمر سے سمجھ گئے کہ یہ مجھے انجان بن کے تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, فرمایا کہ اس لیے کرو گے کہ اللہ پاک کا دیدار مجھے نصیب ہوا. اللہ پاک سے میں نے کہا کہ ہمارا یہ جنید بیان بیان نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ ان سے کہیں کہ بیان کر لیا کرے. تب جا کے آنکھیں کھلی کہ اوہ اتنی ہائی فائی سفارش لگی ہے. اللہ پاک سے ان کی مکاشفے کے اندر جس طرح سے ملاقات ہوتی ہوگی ہوئی, اور اللہ پاک سے فرمایا کہ ہمارے جنید کے لیے حضور سے فرما دیں کہ وہ کہہ دیں, تو سفارش اتنی اونچی ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھیج کر گویا کہ حکم جاری کروایا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا عمل بڑا عمل نیکی یہ ساری چیزیں ایسے غائبانہ معاملات ہیں کہ انسان بعض دفعہ ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا, لیکن ہر نیک عمل کے اندر ایک اللہ پاک نے حسن رکھا ہے, برکت رکھی ہے, قبولیت اور مقبولیت اور وزن رکھا ہے, محبوبیت رکھی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس وقت انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے نا, اس وقت اس تقاضے کو وہ دباتا ہے, حال ماحول پورا اس کے موافق ہے, گناہ کر سکتا ہے, لیکن صرف اللہ پاک کے ڈر اور خوف یا اس کی محبت اور شوق میں وہ رک جاتا ہے. اس لمحے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وفاداری کا ثبوت دیا ہے تو لمحوں کے اندر وہ ترقی کے درجات طے کرتا ہے. کہ گناہ کا موقع ہے, دل میں دائیہ اور تقاضا ہے, اس گناہ کا چسکا اس کو پڑا ہوا ہے, وہ گناہ کر سکتا ہے اور حال ماحول اس کے موافق ہو چکا ہے کہ اب گناہ کرنے میں کوئی بھی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کا خوف, اس کی ملاقات کا شوق, اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اگر وہ اس گناہ سے رک گیا تو یہ لمحے اس کو ترقی درجات دلاتے ہیں. اس لیے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جس وقت کوئی گناہ کا موقع ہو اور اس گناہ کے موقع پر تم گناہ سے بچ جاؤ, یہی وہ لمحہ ہے جو قبولیت دعا کا, اس وقت مانگو اللہ میاں سے, یہ وہ لمحہ ہے جس میں تمہارے درجات اللہ میاں کی طرف تیزی کے ساتھ طے ہو رہے ہیں, مانگو اپنی من کی مراد جو بھی مانگنا چاہتے ہو. عمل مختصر سا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, ہمت کو کام میں لا کر, کوئی دنیاوی ذلت اور رسوائی, کوئی شرمندگی نہیں, حال ماحول پورا میسر ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا, اسی لمحے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اسی لمحے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے یہی قبولیت کا لمحہ ہے. اور بزرگوں نے مثال دی, فرمایا کہ بول ہے, بول کو آہستہ سے دیوار پہ مارو گے آہستہ سے واپس آئے گی, درمیان درجے میں شدت سے مارو گے درمیان درجے تیز مارو گے تیز آئے گی. تو گناہوں کے تقاضے کا بھی یہی حال ہے, گناہ کو آہستہ سے دبایا درجہ آہستہ سے بلند ہوگا, درمیان درجے میں دبایا درمیان درجہ بلند, شدت تھا گناہ کی شدت تھی, شدید تقاضے کو دبایا تو شدید درجے میں اس کا درجہ بلند ہوگا. تو جیسا انسان کڑوا گھونٹ پیتا ہے گناہوں کو دبانے کے لیے, ویسے ہی اونچا مرتبہ اور مقام پاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے. تو حقیقت یہ کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن بڑی مبارک ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ مسواک جیسی سنت, اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ چھوٹی سی سنت ہے. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ مسواک کا اپنی جیب میں رکھنا یہ انسان کو جادو سے بھی بچا کے رکھتا ہے. ایک تو سنت میں اثر رہتی ہے کہ ہر وقت ہر وضو کے اندر اس کی مسواک اس کی جیب میں ہے, نکالی اور مسواک کی سنت, اس نے سفر میں ہو حضر میں ہو ہر وقت وہ سنت اس کے ساتھ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ایک محبت کا ثبوت بھی ہے. جس انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی چیز کے ساتھ لگن ہوتی ہے. تو موبائل کے دل دادا ایک سے ایک اچھے اچھے قیمتی موبائل بنا بنا کے پھر وہ سجا سجا کے رکھتے ہیں, سینے سے لگا لگا کے رکھتے ہیں, صاف کر کر کے رکھتے ہیں, تو وہ اس کی محبت کا ظہور ہے, ثبوت ہے کہ یہ سی محبت ہے. کتنا سنبھال سنبھال کے اس کو بالکل بچا بچا کے لے کے چل رہا ہے قیمتی موبائل. تو جس کسی کے دل میں عظمت اور قدر اور محبت ہوگی سنت کی, وہ ایک مسواک کی لکڑی کو سونے کی ڈلی سے زیادہ قیمتی جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے میرے رب کی رضا ملے گی, اور سب سے بڑا واپسی کا سفر آسان ہوگا, حسن خاتمہ نصیب ہو جائے گا. اور یہ بشارتیں ایسی ہیں جو بالکل اٹل اور مضبوط اور مستحکم ہیں. ایک تو منہ کی صفائی اور ستھرائی ہے, فرشتہ اللہ پاک مقرر فرما دیتے ہیں جو واپسی کے وقت آ کر اس کو یاد دہانی کراتے ہیں, آگاہ کر دیتے ہیں, بتا دیتا ہے کہ واپسی کی تیاری کر لو اور بس واپسی کا سفر قریب ہے. ہمارے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک قدیم مرید تھے محترم جناب مقبول احمد صاحب. جب سے یہ مسجد بنی تھی جب ہی سے وہ ان کا ہر سال یہاں اعتکاف کا معمول پکا تھا. جب یہ کرونا آیا اس میں جو بزرگ ہستیوں پر جو پابندی لگی ان دنوں تو وہ اعتکاف نہ کر سکے, اس سے پہلے مکمل ہر سال یہاں اعتکاف کرتے تھے. اس کے علاوہ صبح دوپہر شام کے معمولات ایسے پکے کہ آخر وقت تک. ابھی چند دن پہلے پچھلے ہفتے میں انتقال فرما گئے, تو نزلہ زکام کھانسی شروع ہوا, اور جیسے عام معمول کے مطابق انسان علاج معالجہ کراتا ہے, اور رات جب آئی تو وہ رات کچھ عجیب سی تھی. بظاہر دوا بھی لی ہوئی، علاج معالجہ بھی کیا ہوا، لیکن اپنی بیوی سے کھلے لفظوں میں معافی مانگی کہ معاف کر دینا، کہ زندگی میں کوئی کمی بیشی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو نا، معاف کر دینا، اور ذمہ داری تم پر آئے گی لیکن حوصلے سے کام لینا. بیوی حیران ہے کہ یہ بیماری میں عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہے ہیں. اور بیٹا، اس بیٹے کو بھی کہا کہ حوصلے سے کام لینا، تم پر ذمہ داری آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا اور حوصلے سے کام لینا. بیٹا بھی حیران ہے کہ ابا بیمار ہیں اور اس طرح کھلی باتیں کرنے شروع ہو گئے، اور بار بار وقت پوچھتے جا رہے تھے کہ کتنا وقت ہو گیا، اب کتنا وقت ہو گیا، اور مسلسل ذکر اللہ زبان پر جاری ہے، کلمہ طیبہ، درود شریف، ذکر و اذکار باقاعدہ آواز سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ گھر والے یہی سمجھے شاید تکلیف کا، شدت کا سلسلہ ہے، اور یہ بے چینی ہے، بے تابی ہے، اور ہر تھوڑی بات وقت پوچھتے گئے، اور کلمہ کلام پڑھ کر باقاعدہ اس طرح کی الوداعی باتیں کر کے اچانک کہا کہ بالکل خاموش ہو گئے. بالکل ایسی آسانی سے جس طرح غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، نہ تڑپے نہ پھڑکے، کلمہ کلام پڑھتے پڑھتے اچانک ساکت ہوئے، کہا کہ دیکھو تو ابا کی روح پرواز کر گئے. تو اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی اپنے آپ کو نیکی میں لگاتے ہیں، اللہ پاک جینا بھی ان کا مبارک بناتے ہیں، جانا بھی ان کا مبارک بناتے ہیں. تب ہوتا ہے جب انسان متبع سنت ہو، معاملہ صاف ستھرے ہوں، اور اپنے اخلاق سے، گرویدگی سے وہ سب کو اپنا گویا کہ اچھا کردار دے کر جاتا ہے، اپنی اچھی یادگار دے کر جاتا ہے. جنازے میں شرکت کے لیے ہم گئے ان کی مسجد میں، وہاں کے امام صاحب تھے ماشاءاللہ، بزرگ ہستی، اللہ والے، نورانی چہرے والے، عمر رسیدہ تھے. تو نماز کے بعد انہوں نے دعا سے پہلے چند کلمات ارشاد فرمائے، فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب بہت اللہ کے نیک بندے تھے. لوگ تو بچوں سے بیزار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن ہمارے حاجی صاحب بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے. اور چھوٹے طلبہ جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، جن کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے، بے وقت سمجھتے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ بڑی محبت سے رہتے تھے. اور فرمایا کہ ہماری اس مسجد میں ان کی بڑی خدمات ہیں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اذانیں دینے کے حوالے سے، مالی تعاون کے حوالے سے. فرمایا کہ ایسے نیک لوگ جو جاتے ہیں تو ایک مثال چھوڑ کر جاتے ہیں. تو ایک اللہ والا، ایک مسجد کا امام، جن کے ساتھ سالہ سال ان کی اقتدا میں نمازیں پڑھی ہیں، وہ ان کے لیے گواہی دے رہے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کسی جانے والے کے لیے پیچھے رہ جانے والے اچھے کلمات استعمال فرماتے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتے ہیں کہ دنیا والوں نے تیرے لیے اچھی بات کہی تو ایسا ہی ہے. اور جانے والا جب چلا جاتا ہے، پیچھے والے کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا جان چھوٹی، ایسا تھا ویسا تھا، فلاں کرتا تھا، ڈھمان کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا والے تجھ سے بیزار تھے، میں بھی تجھ سے بیزار ہوں. پیچھے جو تو کرتوت کر کے آیا، لوگوں کو ستا کر، ان کو رلا کر آیا ہے نا، تیرے ساتھ بھی آج ایسے ہی معاملہ ہوگا. تو نیک انسان، شریف انسان، اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنا کر جینے والا. یہاں پر بھی جب وہ احتکام میں بیٹھتے تھے، مسلسل قرآن کریم کی تلاوت، اور شام کا ان کا ایک خاص معمول تھا، وہاں چلتے رہتے تھے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھ بھی لیا کرتے تھے. کہا کہ میں چلتا رہتا ہوں تاکہ وہ سستی نہ آئے، نیند نہ آئے، چوکسی رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، عبادت میں تو موت تکلیف کا، سونا، جاگنا، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا، پھرنا، ہر چیز عبادت ہے، اور کچھ نہیں. تو اس نیت سے ٹہل لیا کریں کہ حرم شریف میں اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے، اپنے اس گھر میں چلنا نصیب فرمایا، حرم کی تو عبادت ہی چلنا ہے، طواف میں صرف چلتے رہو، خاموش رہو پورے طواف میں، کچھ بھی حرج نہیں ہے، صرف چلنے ہی کو اللہ پاک نے وہاں عبادت بنایا. صفا مروہ میں صرف چلنا اور دوڑنا ہی عبادت ہے، کچھ بھی انسان دعا نہ کرے، صرف وہاں سے چلنا ہے، دوڑنا ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، یہی چلنا اللہ پاک نے عبادت بنایا. تو اسی نیت سے انسان اللہ کے گھر میں بھی اگر بوقت ضرورت اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے، چوکس رہنے کے لیے، تو ان کا خاص معمول تھا، چلتے جاتے تھے، تلاوت کرتے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے وہ بندے ہمیں محبوب ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. ہمارے بندے تو ہمیں یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر پہلو پر وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن بہت مبارک ہیں. ہر سنت کے اندر ایک نور ہے، ایک محبوبیت ہے، اور ایک قبولیت اور مقبولیت اور محبوبیت ہے. تو فرمایا کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوئی، تو اسی میں نے عرض کیا کہ مسواک بھی ایک بہت ہی اہم ترین سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے. فرمایا کہ سفید بالوں میں رنگ کر دینا، مطلب یہ کہ ان کو مہندی لگا لینا یا کلر وغیرہ، آج کل جس طرح چل گئے تو کلر وغیرہ کرنا مستحب ہے، مگر سیاہ رنگت سے ممانعت. سیاہ رنگ کو استعمال نہ کرے انسان، براؤن، ڈارک براؤن یا دوسرے تیسرے جو کلر آتے ہیں ان کا استعمال کرے تو یہ جائز ہے. کالے کلر جو خالصتاً سیاہ ہو اس کے استعمال کی ممانعت ہے. حدیث مبارک میں فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس، اور اس شکل و صورت ایک دوسرے کی شکل و صورت بنانا بھی، یہ بھی ممنوع اور ناجائز ہے. اسی طرح فرمایا کہ کسی کے بال ملا کر اپنے بال بڑھانا اور بدن کو گودنا جیسے عام طور پہ خواتین کرتی ہیں تو یہ بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے. فرمایا کہ وہ جو اپنے بالوں کو بڑا کرنے کے لیے دوسرے بالوں کو ملاتی ہے اور اپنے دانتوں کو کریت کے جھیری بناتی ہے، اپنے بھویں بناتی ہے، اسی طرح اپنے جسم کے اندر یہ جو ٹیٹو کہلاتا ہے ڈیزائن ویزائن بنانا، یہ چیزیں کرنے والوں پر فرمایا کہ ان کے بنانے والے پر بھی بنوانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. جو اپنی ابروئیں بھویں بنائے خاتون، یا اسی طرح دانتوں میں جھری پیدا کرنے کے لیے اس کو رگڑوائے، یا اسی طریقے سے مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، یا اپنے بدن کو گدوائے، یا بالوں میں بال ملا کر اپنی چوٹی کو لمبا ظاہر کرے، تو فرمایا کہ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ داڑھی اس کا کاٹنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. فرمایا کہ داڑھی اس وقت کاٹی جاتی ہے جب وہ مٹھی سے زائد ہو جائے، اس سے کم ہو تو اس کو تراش خراش کرنا بھی منع ہے. البتہ اگر ایک آدھ بال کچھ لمبا ہے جو انسان کو پریشان کر رہا ہو تو اس کو درست کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو برابر کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں. تو فرمایا کہ سر پر بال ہوں تو ان کو دھوتے رہا کرو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، کنگھی کرتے رہا کرو، تیل لگایا کرو، اسی طرح داڑھی کو، مگر ہر وقت کنگھی اور چوٹی میں رہنا یہ بھی واحد بات ہے. تو انسان اگر بال لگتا ہے تو ان کی دھلائی صفائی کا بھی خیال رکھے، داڑھی رکھیے تو اس کی بھی دھلائی صفائی کا خیال رکھے، اپنی وضع قطع ایسی ہو کہ جو سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھری ہو. الجھے ہوئے بال، بکھری ہوئی داڑھی اور اس طرح بڑی بڑی مونچھیں، ایسا دیکھ کے انسان کو ہمنق لگے، ایسی شکل اللہ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. اور فرمایا کہ اگر بال سفید ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو اکھاڑنا یہ بھی منع ہے. انسان رنگین کر لے لیکن اکھاڑو مت، کہ یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. عورت کے لیے بہتر ہے کہ ہاتھوں کو مہندی لگائے، اور کچھ نہیں تو ناخن پر ہی مہندی لگا لیا کرے، کہ یہ عورتوں کی زینت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، مہندی کا رنگ بھی پسند تھا اور مہندی کی خوشبو اور جو مہک آتی ہے وہ بھی پسند تھی. فرمایا کہ عورت کا ہاتھ جس میں مہندی لگی ہو اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہو، مہندی کی مہک آ رہی ہو، یہ پسند ہے، شوہر کو پسند آتا ہے. تو عورت کے لیے، اپنے شوہر کے لیے زینت کا آراستہ کرنا اور زیب و زینت کا اختیار کرنا یہ محبوب عمل ہے. اور سرما بھی سوتے وقت تین سلائی دائیں طرف، تین سلائی بائیں طرف لگانے یا کرو. فرماتے ہیں کہ گھر کو صاف رکھا کرو، بلکہ گھر کے سامنے کا حصہ بھی، وہاں پر بھی خس و خاشا، کوڑ کباڑ جمع مت ہونے دیا کرو، صاف رکھا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے سامنے صحن بھی صاف رکھا کرو. صفائی ستھرائی یہ حد سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح فرمایا کہ کبھی کبھی عطر بھی لگایا کرو، کہ یہ بھی سنت عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمایا. یہ کہ بعد دیگر ترتیب وار انشاءاللہ اور مزید جو ہدایات ہیں وہ بھی اگلے بیانات میں آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صاف ستھری، سادہ، سلجھیوی، مبارک، سعادت والی، بابرکت زندگی نصیب فرمائے اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. ہر سنت انسان اسی جذبے سے عمل میں لائے کہ شاید کہ اس سنت کو اللہ تعالی پسند فرما لیں اور بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے. آخر میں ایک عرض ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، جس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو یہاں مسجد والا گھر ہے جس میں خواتین ہمارے ساتھ شرکت کرتی ہیں، اللہ کے فضل سے کل سے انشاءاللہ اس کی پہلے اس کو پرانا جو گھر ہے اس کو توڑا جائے گا، توڑنے کے بعد نیا گھر تعمیر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. دعا فرمائے کہ اللہ پاک آسانی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ یہاں اچھا سا بابرکت مبارک گھر ہمارے لیے تیار کرا دے. اس میں انشاءاللہ تعالی خواتین جو وہاں شرکت کرتی ہیں تو ان کے لیے جو متبادل بندوبست ہے، تو یہ جو اپنا مسجد کا یہ بائیں ہاتھ والا صحن ہے، یہاں پر پورا انتظام ہو چکا ہے ماشاءاللہ. یہاں دروازہ وغیرہ، گیٹ وغیرہ لگوا دیا، تو اگلی اتوار سے انشاءاللہ جو خواتین آئیں گی تو وہ بلا تکلف وہاں سے سیدھی سیدھی یہاں آ جائیں گی. یہاں سامنے گیٹ ہے، اس گیٹ سے اوپر آ کے یہاں کے پردے ہم سارے بند کر دیں گے، آگے بھی پیچھے بھی قناتیں لگی ہوں گی، بالکل باپردہ محفوظ حصہ ہوگا. تو اس میں خواتین اگر عصر سے پہلے بھی آ رہی ہیں تو عصر کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھ سکیں گی، اور مغرب کی نماز میں بھی اگر کچھ خواتین اگر ہمارے ساتھ ہوئیں تو وہ جماعت میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں گی. تو یہ ایک سہولت مل جائے گی خواتین کو نماز با جماعت پڑھنے کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کھلی فضا ہے، وہ نور مسجد کا حصہ ہے، اور اس کے اندر اس کو چونکہ ہم نے مسجد کے ساتھ وقف نہیں کیا تو ہر قسم کی خواتین وہاں آ سکتی ہیں، ایام میں بھی غیر ایام میں بھی خواتین کے لیے وہاں آنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ یہ کہ وہ چونکہ پاک صاف حصہ ہے تو وہاں ہمارے ساتھ جماعت میں جو بھی خواتین شریک ہونا چاہیں گی تو ان کے لیے سہولت ہوگی، تو وہاں بیان بھی آسانی سے ان کو سننے کو ملے گا، اسپیکر کا ساؤنڈ سسٹم بھی ماشاءاللہ اچھا، کھلی فضا کھلی ہوا، اور ماشاءاللہ مسجد کے انوارات اور برکات بھی ان کو حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گھر کی تعمیر کے منصوبے کو خیر و خوبی کے ساتھ شروع کروائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیں خوب اللہ پاک اپنے اس گھر کی خدمت میں قبول و مقبول بنا لے. اس گھر کی خدمت کا جو آغاز ہوا تھا 1986 میں یہ مسجد بنی تھی، ماشاءاللہ جب سے حضرت والد ماجد یہاں تشریف لائے تھے تو تقریباً کافی بڑا عرصہ گزر گیا. 1986 میں 14 سال تو وہ ہو گئے، اور 2021 گزر گیا، تو سمجھ لیں کہ یہ پورا تقریباً 35-36 سال کا عرصہ ہو رہا ہے. تو اس عرصے کے اندر ہمارا بچپن، ہمارا شروع کا دور تقریباً سارا اسی گھر میں گزرا. پھر اللہ پاک نے اپنا گھر عطا فرمایا تو ہم لوگ وہاں منتقل ہو گئے. پھر اللہ پاک کا حکم ہوگا انشاءاللہ اب نیا گھر تعمیر ہو رہا اسی جگہ پر، اسی مبارک خطے پر جہاں ہمارے والدین ماجدین عبادات کر کے تہجد کی نمازیں پڑھ کر گئے ہیں، اسی جگہ ماشاءاللہ نیا گھر بن جائے گا. تو پھر اللہ پاک ہمیں یہاں رہنا نصیب فرمائے اور سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ، یہیں سے مسجد کے ساتھ ساتھ آمد و رفت اور سارے سلسلے انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوں گے. گھر اللہ پاک نے دیا ہے لیکن دور ہے، وہاں سے آنا جانا، گڑے کھڈے، رش، کبھی کبھار دیر تاخیر، کبھی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ ہمارے کرم فرماؤں نے، ہمارے محبت والوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے ماشاءاللہ اس منصوبے کا آغاز کیا. اللہ پاک ان سب کو بہترین سلے اور بدلے عطا فرمائے. اس کار خیر میں جس نے بھی حصہ لیا اور لیتے رہیں گے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین ثمرات عطا فرمائے. سب کو اپنے اپنے ذاتی گھر، کشادہ کوٹھیاں عطا فرمائے، سواریاں عطا فرمائے، نعمتوں کی ریل پیل فرمائے، اور سب کو اللہ پاک من کی مرادوں میں کامیابیاں عطا فرمائے. ہمارے تمام محبت والے جو اللہ کے اس گھر کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ پاک دنیا میں بھی ان کو بہترین بدلے و ثمرات عطا فرمائے، آخرت میں بھی عالی شان محلات عطا فرمائے. آج اس پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.